مضل له ومن يصلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون حضرات گرامی سامعین محترم حضرات و خواتین آپ اس چیز کو شاید اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں نے جن کو اہل کتاب بھی کہا جاتا تھا اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دین الہی میں اس طرح تحریف کی اور اس کی شکل کو اس طرح مسخ کر دیا، اپنی طرف سے اسلام کے اندر اس طرح ملاوٹ کی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصلی دین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلی دعوت وہ بالکل مسخ ہو کر رہ گئی۔ یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑا بھی اور اس کے اندر بدعات کو، نئی چیزوں کو، رسم و رواج کو اس کے اندر داخل بھی کیا، اور یہی حال عیسائیوں کا تھا اور یہی حال مشرکین مکہ کا تھا۔ ان کا دعویٰ اگرچہ یہی تھا کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی، جو ان کی توحید تھی اور جو ان کا ایمان تھا، اس کو اہل مکہ نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اپنی طرف سے عقائد اور رسومات کو دین کا حصہ بنا لیا تھا۔ تو اللہ عزوجل جلال کی رحمت اور اللہ کا کرم کہ اس نے آخری پیغمبر رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وہ صحیح دعوت اور خالص اور صحیح اسلام کی شکل و صورت عطا کر کے پوری دنیا کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیج دیا، اور لوگوں کے میں یہ اعلان کروایا کہ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو، پہلے پیغمبر ہر دور میں ایک خاص وقت کے لیے خاص قوم اور علاقے کے لیے آتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز الجلال نے خاص وقت کے لیے نہیں، خاص علاقے کے لیے نہیں، اور خاص قوم اور خاص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے، دنیا جہاں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. اب آپ کی آمد کے بعد اللہ کو کوئی دین قبول نہیں، نہ تو وہ یہودیت جس کی شکل انہوں نے بگاڑ کر رکھ دی تھی، اور نہ وہ عیسائیت جس کا حلیہ عیسائیوں نے بگاڑا تھا، اور نہ ہی مشرکین مکہ کا وہ دین اور وہ عقیدہ جس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں پیدا کر لی تھیں. اس وقت اگر اللہ کو کوئی دین مقبول ہے، کوئی عقیدہ مقبول ہے، کوئی صراط مستقیم ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پہ اس کا اظہار کیا ہے، اعلان کیا ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے، کوئی اللہ کا پسندیدہ کوئی ضابطہ زندگی ہے، کوئی مذہب ہے، تو صرف اور صرف اسلام ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی شخص اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین تلاش کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. اس لیے بھائیو، اس چیز کو اچھی طرح سمجھ، اپنا عقیدہ بنا لیں کہ اللہ کا پسندیدہ سچا اور صراط مستقیم اللہ کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ دین اسلام ہے جو قرآن اور سنت کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہودیوں کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کو اس چیز پہ راضی کر لیا جائے کہ دیکھو، ہمارا دین بھی دین الہی ہے، ہم بھی اللہ کے پیغمبر کے پیروکار ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. عیسائیوں کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ ہمارا دین بھی دین الہی ہے، ہماری کتاب بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے، اس لیے ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، معاشرے کے اندر انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے، فساد پیدا نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے دین پہ عمل کرتے رہیں، مسلمان اسلام پہ عمل کرتے رہیں، یہودی اپنے دین پہ عمل کرتے رہیں، اور عیسائی اپنے دین پہ عمل کرتے رہیں. یہ فارمولا کوئی آج کا نیا نہیں، یہ لوگوں کے گمان کے مطابق یہ امن کا فارمولا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، سکون سے رہیں، کوئی جس پہ قائم ہے اپنا چھوڑے نہ اور کسی کو چھیڑے نہ. یہ فارمولا قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، یہودیوں نے پیش کیا تھا اور منافقین نے پیش کیا تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب یہودیوں کو کہا جاتا ہے، جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، یہودی اور منافق وہ کیا فساد برپا کرتے تھے؟ بھائیوں کو یہی کہتے تھے کہ اسلام بھی صحیح ہے اور ہمارا جو دین ہے یہ بھی صحیح ہے، جو عیسائیوں کا دین ہے وہ بھی صحیح ہے، جو جو اپنے طریقے پہ لگا ہے اور اپنے عقیدے پہ لگا ہے وہ جمع رہے، کسی کو کچھ نہ کہو۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، اس وقت اسلام کے آنے کے بعد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد اگر سچا دین ہے تو صرف ایک، اور وہ اسلام ہے۔ اگر نجات کا راستہ ہے تو صرف ایک، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو یہودی کہتے تھے اس سے فتنہ پھیلتا ہے، یہ فساد پھیلے گا۔ کیوں؟ کہ مسلمان اپنے آپ کو اونچا سمجھیں گے، دوسروں کو دین اسلام کی دعوت دیں گے، دوسروں کے عقائد پہ تنقید کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اللہ کے ہاں نجات کا راستہ صرف اور صرف اسلام نہیں، مسلمان اسلام کو صرف اللہ کا راستہ سمجھیں گے اور یہودی اور منافق وہ سب چیزوں کو حق سمجھیں گے۔ بھائیو، فساد کیا ہوا؟ زمین میں فساد کب برپا ہوتا ہے؟ شاید آپ میرے بھائی یہ سمجھتے ہوں کہ فساد یہ ہوتا ہے کہ قتل و غارت ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، کسی کی عزت محفوظ نہ ہو۔ ہاں صحیح بات ہے، یہ بھی فساد ہے، یہ بھی فساد ہے، جنگ و جدل، قتل و غارت، ڈاکہ اور چوری، کسی کی عزت اور آبرو پہ حملہ، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ لیکن میں ایک چیز آپ حضرات کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ آپ فرض کریں کہ ایسا معاشرہ ہے، ایسا ملک ہے کہ جس میں نہ چوری ہوتی ہے، نہ ڈاکہ پڑتا ہے، نہ قتل و غارت ہوتی ہے، عدالتیں لوگوں کے حقوق اور معاملات میں عدل اور انصاف کے فیصلے کرتی ہیں، اس ملک میں کوئی خلفشاری نہیں، لیکن اس ملک کے اندر اللہ کا قانون قرآن اور سنت نافذ نہیں، اس ملک کے اندر اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو، شرک کے اڈے قائم ہوں، مزارات بنے ہوئے ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے دیے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیے ہوئے ہوں، تو آپ حضرات تو شاید اپنی کوتا نظر سے یہ سمجھ لیں کہ بڑا اچھا ملک ہے، یہاں نہ چوری ہوتی ہے، نہ ڈاکہ پڑتا ہے، نہ قتل و غارت ہوتی ہے۔ ہمارے کئی بھائی ملائیشیا میں چلے جائیں یا مغربی ممالک، ان میں سے کسی ملک میں چلے جائیں تو کہتے ہیں جی بڑا امن ہے، بڑا امن ہے، کوئی ڈاکہ نہیں ہے، کوئی قتل و غارت نہیں ہے، سیدھے عدالت میں جاتے ہیں، پولیس کے پاس جاتے ہیں، سیدھے سیدھے کام ہوتے ہیں، بڑا امن ہے۔ بھائیو یاد رکھیں، سب سے بڑی بد امنی قرآن کی نظر میں اور سب سے بڑا فساد، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی بغاوت یہ ہے کہ وہاں شرک ہو رہا ہو، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا فساد قرآن کی نظر میں یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر اللہ کا قانون نافذ نہ ہو، کسی انسان کا قانون نافذ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ بظاہر یہ کہیں گے جی فلاں ملک میں بڑا امن ہے، لیکن جہاں اسلام نافذ نہیں ہے، قرآن نافذ نہیں ہے، جہاں اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں بلکہ آپ کی نافرمانی ہے، تو وہاں قتل و غارت نہ بھی ہو رہی ہو، قتل و غارت سے یہ بڑا جرم ہے. کیا آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی بغاوت وہ کسی کو قتل کرنا نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، چوری نہیں ہے، یہ بھی بڑے بڑے ظلم ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بڑی بغاوت اور ناقابل معافی جرم وہ شرک اور کفر ہے. کسی کے ساتھ آپ کسی کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر رہے ہیں، یہ قتل سے بڑا جرم ہے. کسی کو قتل، چوری اور ڈاکہ، بدکاری، یہ قابل معافی ہیں. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن ایک جرم ایسا ناقابل معافی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان یشرک بہ، اور وہ شرک ہے. بھائیوں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ فارمولا کہ اپنے اپنے دین پہ رہو، اپنے اپنے عقیدے پہ رہو، کسی کو چھیڑو نہ، کسی کو تبلیغ نہ کرو، کسی کو بتاؤ نہ، حق اور باطل کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کرو، یہ نہ بتاؤ کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ ایک امن کا فارمولا ہے. یہ یہودیوں نے بھی پیش کیا تھا، اس دور میں پیش کیا تھا، اللہ عز وجل نے اس کو رد کر دیا. اس فارمولے کو قرآن نے رد کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے، منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، حق اور باطل کو نہ ملاؤ، اور یہ نہ کہو کہ اسلام بھی حق ہے، یہودیت بھی حق ہے، عیسائیت بھی حق ہے، سب ٹھیک ہے، اپنے اپنے عقیدے پہ عمل کریں اور انتشار پیدا نہ کریں، بلکہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ فساد ہے جو تم برپا کر رہے ہو، لا تفسدوا فی الارض، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو لوگوں کو قریب قریب کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، انتشار تو تم پھیلاتے ہو، یہ تم کہتے ہو صرف اسلام سچا ہے، یہ تم کہتے ہو کہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نبوت چلے گی، فساد تو تم برپا کرتے ہو. انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، دوسروں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں مل جاؤ آپس میں، مل کر رہو، اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے دین پہ عمل کرتے رہو. انما نحن مصلحون، ہم مصلح لوگ ہیں. تو اللہ عز وجل نے کیا فرمایا، کہا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کان کھول کر سن لو، بے شک وہی فسادی ہیں، یہ جو صلح اور امن کا فارمولہ پیش کر رہے ہیں، الا انہم ہم المفسدون، اصل فساد برپا کرنے والے فسادی لوگ یہی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس وقت ان کو شعور نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے. تو بھائیو ذرا غور کریں، تھوڑا سا سوچیں کہ اللہ نے اس فارمولے کو پیش کرنے والوں کو فسادی کیوں کہا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ سارے دین الہی ہیں. اس وقت بھی آپ اخبارات کے اندر یا ویسے میڈیا کے اندر یہ ضرور سنتے ہوں گے کہ سب اللہ کے دین ہیں، مسلمان بھی صحیح ہیں یا اپنے اسلام پہ رہیں، اور عیسائی بھی صحیح ہیں وہ اپنے تمدن اور اپنے دین پہ رہیں، یہودی بھی صحیح ہیں اپنے اپنے دین پہ رہیں. یہ فارمولہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، اور اللہ عز وجل نے اس کو رد کر دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور سیرت اس کے لیے بہترین شاہد ہے. اس دور کے مشرک، کافر اور منافق وہ بھی یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اس شخص نے ہمارے شہر کے اندر فساد برپا کر دیا. بھائی کو بھائی سے لڑایا ہے, گھروں کے اندر لڑائی ڈال دی. بھائیو کیا خیال ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اسلام کی دعوت دیتے, ساتھ یہ کہہ دیتے کہ بھائی اگر آپ اسلام لے آئیں یہ بھی ٹھیک ہے, اور آپ کا بھائی وہ اپنے دین پہ ہو وہ بھی ٹھیک ہے, لڑنا نہیں, اپنے گھر میں سکون سے رہنا ہے, وہ شرک کرے اس کو کچھ نہیں کہنا, وہ بھی ٹھیک. تو آپ مجھے بتائیں کیا اسلام پھیلتا؟ کیا آپ اللہ کی اس امانت کو لوگوں تک پہنچاتے جس کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر ڈال دی تھی؟ اے پیغمبر فستا بما تومر, بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے پیغمبر جو کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ لوگوں کو اسی طرح پہنچا دو, اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی زیادتی یا نقص ہوا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اپنے پیغمبر کو اتبع ما اوحی الیک من ربک, اے پیغمبر وحی کی اتباع کرنی ہے. لا تتبع ہوا الذین, ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو علم آنے کے باوجود, اللہ کی وحی اور حق آنے کے باوجود گمراہ ہو گئے ہیں. بھئی لوگ آپ کو بڑے مشورے دیتے تھے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار آتے تھے بڑے عقل مند سمجھدار, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیا آپ نے فساد برپا کر دی, لوگوں کو لڑا دیا آپس میں, یہ کوئی خوبی ہے؟ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, بیٹے کا ماں سے اختلاف ہو گیا ہے, اور بیٹے کا باپ سے اختلاف ہو گیا ہے, بلکہ جنگ بدر میں بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, بھانجا ماموں کا گلا کاٹ رہا ہے, بیٹا باپ کا گلا کاٹ رہا ہے, اور باپ بیٹے کا گلا کاٹ رہا ہے. تو میرے بھائیوں بتائیے, شاید آج کل کے مصلحت بین, آج کل کا اسلام پیش کرنے والے اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دی؟ جنگ بدر جو ایک حق اور باطل کا معرکہ تھا, جس کو اللہ نے قرآن کے اندر یوم الفرقان کہا ہے کہ اس دن شرک اور توحید, کفر اور ایمان بالکل الگ الگ ہو گئے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میدان کے اندر اپنے باپ کی گردن اڑا رہے ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بیٹا عبد الرحمن کہتا ہے کہ ابا جی آپ بدر کے میدان میں کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. تو حضرت ابو بکر کا جواب سنیں, فرمانے لگے بیٹا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا, لیکن اگر تو میدان بدر میں میری تلوار کے نیچے آتا تو میں اس تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا, اس وقت اس لیے کہ تو اس وقت کافر تھا اور مجھے اللہ عزوجل جلال نے اسلام کی نعمت سے نوازا تھا. یہ کیا حق اور باطل کو خلط ملط کرنا ہے, یہ لیپا لوپی کیا ہے, یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. میرے بھائیو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں کو دعوت دیتے کہ چلو کو کلمہ پڑھ لو یہ بھی صحیح ہے, شرک کرتے رہو چلو اس کو بھی کچھ نہ کہو وہ بھی صحیح ہے, کوئی یہودی رہتا ہے وہ بھی صحیح ہے, کوئی عیسائی رہتا ہے وہ بھی صحیح ہے, سب مل جل کر رہو. آپ نے تو اعلان فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني, کہ اس امت کا کوئی یہودی اور کہیں رہنے والا عیسائی اگر میری نبوت کے بارے میں سن لے اور پھر میرے اوپر ایمان لائے بغیر مر جائے, الا کان من اصحاب النار, مگر وہ جہنمی ہوگا. یہ سارا قرآن اس دعوت سے بھرا ہے کہ اسلام حق ہے, اور باقی اس دور میں جتنے ادیان تھے, جتنے مذاہب تھے اور جتنے عقائد چل رہے تھے وہ سارے کے سارے باطل تھے, کفر تھے, اللہ عز و جلال کے خلاف تھے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے معاندین اور آپ کی دعوت کے خلاف تھے. افسوس ہے کہ کم از کم مسلمان کو تو اپنا عقیدہ پکا رکھنا چاہیے. بھائیو, اگر اس وقت مسلمان زیر عتاب ہیں, اس میں ہم اللہ کو نعوذ باللہ قصوروار نہیں ٹھہراتے, یہ ہماری اپنی کرتوت, اپنا کیا ہوا ہے, لیکن کم از کم زیر عتاب ہوں, مظلوم ہوں, کم از کم اتنا تو سمجھ لیں کہ ہم اسلام وہی سمجھیں گے جو قرآن اور سنت کے اندر ہے, جو اسلام کی تعبیر اور اسلام کی تشریح اگر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بش اور امریکہ کر رہا ہے کہ نہیں اسلام یہ ہے, تمہارا اسلام یہ ہے, اسلام کی ایک تشریح اس وقت امریکہ کے لوگ کر رہے ہیں, عالمی دہشت گرد مسلمانوں کے دشمن ایک اسلام کی تشریح کر رہے ہیں کہ تمہارا اسلام یہ ہے, اور ہم ان کو کہتے ہیں ہاں واقعی واقعی جیسا تم ہمیں بتاؤ گے نا کہ تمہارا اسلام یہ ہے, اسلام کی تفسیر, اسلام کی تاویل اور اسلام کی تشریح وہ ہم اسلام بنا لیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ, ہر ملک پہ جو حکمران فائز ہیں وہ لوگوں کو اسلام کی وہ تشریح بتا رہے ہیں جو اوپر سے آقا کا آرڈر آتا ہے کہ تم مسلمانوں کو دہشت گردی کے نام پہ قتل کرو. یہ دہشت گرد ہیں تو یہ ہتھیار لے کر ان کے پیچھے پڑ جاتے کہ ہاں واقعی دہشت گرد. تم جہاد کو جہاد کا نام نہ دو بلکہ حریت اور آزادی کی تحریک کہو. ہاں آقا ٹھیک ہے, واقعی اسلام بھی یہی کہتا ہے, ساتھ قرآن کی آیتیں بھی سنا دیتے. ہاں واقعی پہلے تو ہم بھولے ہوئے تھے, یہ امریکہ سے پہلے جب سے اس نے ہمارے ان حکمرانوں کو غلام بنایا ہمیں تو اسلام کا ہی پتہ نہیں تھا, یہ تو اب ہمیں پتہ چل رہا, راز کھل رہے ہیں اور اب یہ عقدے کھل رہے ہیں کہ ہاں واقعی آقا یہی اسلام ہے. بھائیو, کم از کم مظلوم تو ہوں, کمزور بھی ہوں, لیکن اندر سے اپنا عقیدہ تو خراب نہ کریں, اپنا ایمان تو برباد نہ کریں. یاد رکھیں اسلام پہلے بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے اور قیامت تک یہی رہے گا کہ صرف اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے, اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں سب باطل ہیں اور سب اللہ عز و جلال کی بغاوت ہیں. جہاد اگر پہلے قرآن و سنت کی نظر میں اللہ عز و جلال کی جنت کا راستہ تھا, وہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. اگر اسلام کے لیے لڑنا یہ اللہ عز و جلال کو پہلے بھی محبوب تھا, آج بھی محبوب ہے اور قیامت تک محبوب رہے گا, اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی, کم از کم اپنا ایمان تو رکھیں, اسلام پہ تو قائم رہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, جب ہمیں موت آئے اپنے وقت پہ آئے گی, جب موت آئے تو کم از کم اللہ حضر جلال کے سامنے تو سرخرو ہو سکیں کہ ہم اسلام پہ قائم تھے، کمزور ضرور تھے، لڑ نہیں سکتے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، میدان میں نہیں نکل سکتے تھے، تھوڑے تھے، کمزور تھے، اسلحہ ہمارے پاس نہیں تھا، کم از کم یہ تو کہیں کہ ہم نے اپنے عقیدہ تو بچا کر رکھا ہے، ہم نے اپنا اسلام تو نہیں بدلا۔ اسلام تو قیامت تک نہیں بدلے گا، کتنے لوگ کوشش کرتے رہے، کئی لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ تینوں مذاہب کو اکٹھا کر دیں۔ دین اکبری ایک کوشش ہو چکی ہے کہ ہندو اور مسلمان یہ مل کر رہیں، بھائی بھائی ہیں۔ آج بھی ہندو آپ کے ملک میں آتا ہے تو کہتا ہے دیکھو بھائی بھائی تھے، ہماری نسلیں ایک ہیں، خاندان ایک تھے، زمین ایک ہے، خون ایک ہے ہمارا۔ میرے بھائیو، اہل مکہ کا خون ایک تھا یا الگ الگ تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور مکہ کے مشرک ابو جہل، ابو لہب، کیا ان کا خون الگ تھا؟ وطن الگ تھا؟ ان کی ذات اور قومیت الگ تھی؟ نہیں، ایک خون تھا، قریش کے لوگ تھے، لیکن پھر بھی جنگ بدر میں ایک اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، باپ کا گلا کاٹ رہا ہے، بیٹے کا گلا کاٹ رہا ہے، ماموں کا گلا کاٹ رہا ہے، کس لیے؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ دنیا کو دکھا دیں کہ حق صرف یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ لِيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا، تاکہ اگر کوئی جہنم کا راستہ اختیار کر کے ہلاک ہو رہا ہے تو دلائل پہ، اور اگر کوئی زندہ رہ رہا ہے تو وہ بھی بینہ اور دلیل کے اوپر۔ بھائیو، یہ اللہ کا سچا اسلام دین ہے، اس کے علاوہ اللہ کو کوئی دین پسند نہیں ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے، اس کو اپنا عقیدہ بناؤ۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو جوڑتا ہے، بھائی بھائی بنا دیتا ہے، اور جو اسلام کے اندر نہیں آتے اسلام ان کو مسلمانوں کا دشمن قرار دیتا ہے اور ان کا دوست نہیں قرار دیتا۔ یہ بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے اسلام کو بچائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، قرآن کہتا ہے کہ عیسائی تمہارے دشمن ہیں، قرآن کہتا ہے کہ مشرک اور کافر یہ تمہارے دشمن ہیں اور کبھی بھی آپ سے خوش نہیں رہ سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ کون ہے جو اللہ کے بھی دشمن ہے؟ بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے بھی دوستی اور اللہ کے دشمنوں سے بھی دوستی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں جی ہماری اللہ سے دوستی ہے اور جن کو اللہ کہتے ہیں یہ میرے دشمن ہیں۔ دوست کا دوست وہ دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن کیا وہ دوست ہوتا ہے؟ دوست کا دشمن کیا وہ دوست ہوتا ہے؟ ہمیں تو اپنی زبان اور اپنی پنجابی کے محاورے بھی یاد نہ رہے۔ قرآن کا عقیدہ اور قرآن کی دعوت تو ہمیں کیا یاد رہتی؟ عیسائی، قرآن کہتا ہے کہ عیسائی اللہ کے دشمن ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہودی اللہ کے دشمن ہیں، قرآن کہتا ہے مشرک ہندو گائے کی پوجا کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور تم کہو کہ ہمارے دوست ہیں، پھر ایک ہی بات ہوگی، اگر وہ دوست ہیں کہاں سے دوستی کا دعویٰ غلط ہے، اور اگر اللہ دوست ہے تو پھر ان کے ساتھ دوستی قائم نہیں ہو سکتی، یہودیوں کے ساتھ دوستی قائم نہیں ہو سکتی۔ بھائیو، اس عقیدے کو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھدار کہنے والوں کی سوچ غلط ہو. آپ کے حکمران کہتے ہیں کہ بس ہمارے اوپر چھوڑ دو، ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں تمہارے لیے سوچ رہے ہیں، تم آنکھیں بند کر کے پیچھے لبیک کہتے جاؤ. بھائیو کیا کہیں، قرآن کو جھٹلائیں؟ قرآن نے کہا کہ ہر کس لن ترتھا، ہر کس یہودی اور عیسائی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتہم، جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کی پیروی نہ کریں اتنی دیر تک وہ خوش نہیں ہوں گے. اگر کوئی احمق یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کو برباد کروانے سے، عراق کو تباہ کروانے سے، اور اب سرحد اور بلوچستان کے علاقوں میں مسلمانوں کو مروانے سے امریکہ خوش ہو جائے گا، وہ بہت بڑا احمق اور بے وقوف ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ امریکہ خوش نہیں ہوگا. وہ ابھی دعائیں کرتے ہیں، جس شخص کے لیے اس دنیا کا مسلمانوں کا سب سے بدترین دشمن بش جس کی زندگی کی دعا کر رہا ہو، اسرائیل کا مسلمانوں کا قاتل وہ جس شخص کی زندگی کی دعا کر رہا ہو، انڈیا کا واجپائی وہ جس کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہا ہو، اور انٹیلیجنس کے بڑے بڑے ادارے جس کی زندگی مانگ رہے ہوں، میرے بھائیوں آپ تھوڑا سا سوچ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا، اور ان عالمی دشمن اور مسلمانوں کے قاتلوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اسلام کو قبول کرنے والے سب بھائی بھائی ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، آپس میں مل کر رہو اور دوسروں کو اپنا دشمن سمجھو، اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو اپنا مسلمان سمجھو، اپنا بھائی سمجھو. قرآن کا یہ بھی عقیدہ ہے، اور بھائیو اس عقیدے کے تحت قرآن کہتا ہے ان المؤمنون اخوۃ، کہ سب مسلمان سب مومن بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اس اخوت کو قائم کرنے کے لیے مسلمان پر مسلمان کے خون کو حرام قرار دیا، اس کے مال کو حرام قرار دیا، اس کی عزت کو حرام قرار دیا، بلکہ اس کی چگلی کو حرام قرار دیا. مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی چگلی نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کا بھائی ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اس کی جاسوسی نہیں کر سکتا، بلکہ مسلمان کی عزت اتنی ہے کہ آپ ہتھیار کے ساتھ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے. یہ باتیں آپ اچھی طرح سن لیں، کسی کے پاس پسٹل ہے چاقو ہے وہ ایسے ہی ہنسی اور مذاق میں، مذاق کے اندر بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار نہیں کر سکتے، تلوار نہیں کر سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی کیا فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا لیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو جان بوجھ کر کسی مسلمان مومن کو قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا اور دردناک عذاب اللہ عز وجل اس کو دیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ما اطیب کی و اطیب ریح کی، ما اعظم کی و اعظم حرمتک، کہ بیت اللہ آپ کتنے عمدہ ہیں، کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے عظیم ہیں، اور آپ کی حرمت اور عزت وہ کتنی عظیم ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ایک مومن مسلمان کی حرمت اور عزت اللہ کے گھر بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. اس لیے بھائیو، کلمہ پڑھنے والے تمہارے بھائی ہیں، ان کی چگلی نہ کرو، ان کے عیب تلاش نہ کرو، ان کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرو، ان پر ہتھیار کو نہ اٹھاؤ. ان کی بڑی عزت ہے. یہ اسلام کا ایک عقیدہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. سب ایک جسم کی طرح ہیں. مسلمانوں کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں ہوتی، کوئی گروہ بندی نہیں ہوتی. اسلام کے اندر فرقہ واریت کا کوئی وجود نہیں ہے. اچھی بات ہے، آج کل اخباروں میں آ رہا ہے نا، ویسے ہمارے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ فصلی بٹیرے ہیں، یہ موسمی لوگ. جب محرم آتا ہے تو کہتے ہیں جی امن ہونا چاہیے، بھائی چارے کی فضا ہونی چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. ہاں اچھی بات ہے، ہم اچھی باتوں میں آپ کے ساتھ، واقعتاً بھائی چارے کی فضا ہونی چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. بھائیو ذرا غور کریں کہ اسلام فرقہ واریت کو برداشت نہیں کرتا، نہ سیاسی فرقہ واریت اور نہ دین کے نام پہ فرقہ واریت. اسلام کے اندر ان دونوں چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے. جاؤ خلفائے راشدین کی سیرت اور زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں. کیا خلافت راشدہ کے دور میں رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں موجود تھیں؟ رجسٹرڈ دینی گروہ اور دینی جماعتیں موجود تھیں؟ نہیں، صرف ایک جماعت تھی، اور وہ خلیفے کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، امیر کی جماعت ہے. اگر کوئی اس جماعت سے خارج ہوتا ہے تو اس کو مرتد سمجھا جاتا ہے، المفارق للجماع، وہ جماعت کو چھوڑنے والا سمجھا جاتا ہے. نہ کوئی سیاسی گروہ بندی تھی اور نہ کوئی دینی گروہ بندی تھی. ہاں مشورے کی سب کو اجازت تھی، تنقید کی سب کو اجازت تھی کہ وہ خلیفے کے پاس آئے، وہ ممبر پہ کیوں نہ کھڑا ہو، اس کو ممبر پہ ٹوک دے. کوئی خاتون کیوں نہ ہو، کوئی بچہ کیوں نہ ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ ہی خطبہ دیتے ہیں. کسی نے پوچھ لی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا ایک رنگ کا جوڑا ہے، اوپر بھی وہی چادر ہے، نیچے بھی ویسی چادر ہے، لوگوں کو ایک ایک چادر ملی، آپ نے دو کہاں سے لے لی؟ بھائیو لوگ کہتے ہیں جمہوریت کے پجاری کہتے ہیں جی اس میں بڑی آزادی ہوتی ہے، بڑی آزادی ہوتی ہے. کیا یہ آزادی جو اسلام کے اندر ہے آپ کو ہمارے اس ملک کی اس جمہوریت میں نظر آتی؟ کہ خلیفہ وقت ممبر پہ کھڑا ہے جس کا نام سن کر دنیا کفر کانپتی ہے، اور ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے جی آپ نے یہ دو چادریں کہاں سے لے لیں؟ حضرت عمر ناراض نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا، عبداللہ اس کا جواب دے گا. عبداللہ ابن عمر آئے، کہنے لگے کہ اصل میں حصہ تو ان کا بھی برابر تھا، ایک ہی چادر ملی تھی، ایک مجھے ملی تھی، میں نے اپنے باپ کو دے دی، ان کی دو ہو گئی. میرے بھائیو اسلام کے اندر کوئی گروہ بندی نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. اسلام کے اندر کوئی چار تین یا پانچ فرقے نہیں. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ گروہ نہ بن جاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر رسی ایک ہو اور سب نے اس کو پکڑا ہو تو کتنی جماعتیں بنتی ہیں؟ ایک ہی بنتی ہے یا دو یا چار بنتی ہیں؟ اللہ کے قرآن مجید کے سمجھانے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے۔ بھائی آپ یہ بتائیں کہ اگر کہیں چھت سے نیچے رسی نیچے پھینک دیں اور آپ حضرات یہاں 200 ہیں 400 ہیں، سب کو کہا جائے کہ یہ رسی بہت لمبی ہے، سارے کے سارے اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، تو اس میں کتنے گروہ بنیں گے؟ ایک ہی رہے گی جماعت یا دو بنیں گے؟ دو نہیں بنیں گے، رسی ایک ہے، رسی تو ایک۔ چار نہیں بنیں گے، جماعت ایک رہے گی۔ تمام مسلمانوں کو یہی حکم ہے۔ افسوس ہے کہ اس وقت آیتیں یہی پڑھی جاتی ہیں، اس وقت جو ہمارے حکمران ہیں یا علماء کرام ہیں جب واعظ کرتے ہیں نا جی کہ فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ، آیت یہی پڑھتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور کئی ایسے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ یہ پڑھ لیتے ہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا نہیں پڑھتے، ایک ہو جاؤ۔ او بھائیو، جب قرآن کہتا ہے ایک ہو جاؤ تو پھر چار فرقے حق پہ کیسے ہیں؟ پانچوں فرقے حق پہ کیسے ہیں؟ پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہیں، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا چھوڑو نہ، یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کیا یہ قرآن کا فارمولہ ہے؟ میں اس موضوع پہ آئندہ خطبے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ عزوجلال ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق دے دے، اسلام کے لیے ہمارے دلوں میں صحیح روشنی پیدا فرما دے، اسلام کو سمجھ لیں، اسی کے اوپر ہماری زندگی ہو، اسی کے اوپر ہماری موت ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يسلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آپ سب حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ ان چار مہینوں میں سے ہے جن کو حرمت اور عظمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی یا کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی یہ دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ سخت حرام ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس لیے کسی مسلمان کو تکلیف دینا، کسی پر ہاتھ اٹھانا، کسی کو گالی دینا، برا بلا کہنا، یہ دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں اللہ کے ہاں زیادہ ناپسندیدہ اور زیادہ جرم ہے۔ اس لیے ان چار مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان چار مہینوں میں ایک یہ محرم کا مہینہ بھی ہے، اور یہ حرمت اللہ نے اس دن سے اس مہینے کو دے دی ہے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے بھائیو، اس مہینے کی حرمت اور باقی تین مہینوں کی حرمت کو ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کا حصہ بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل اور بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس لیے محرم کے اندر کثرت سے روزے رکھنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور خصوصاً عاشورے کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صوم یوم عاشورہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشورے کے ایک دن کا روزہ انسان کے گزشتہ سال کے سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا، پہلے جب آپ مدینہ طیبہ گئے تو لوگ دس محرم کو روزہ رکھتے تھے. آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودی کہنے لگے کہ اس دن اللہ عز الجلال نے فرعون کو غرق کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کو نجات عطا فرمائی تھی, ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نحنو احق بموسیٰ منکم, کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں علیہ السلام, کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تم سے زیادہ تعلق ہے. تو آپ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم بھی عاشورے کا روزہ رکھا کرو. اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو تاکہ دین اسلام بالکل ممتاز اور حق اور باطل الگ تھلگ ہو جائیں. آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک باقی رہا تو نویں کا روزہ رکھوں گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ دس کے ساتھ نواں دن ملا لے یا دس کے ساتھ گیارہویں کا روزہ ملا لے, دو روزے رکھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. تو روزے کا اہتمام آپ سب حضرات کریں. باقی یہ مہینہ کوئی شوق کا مہینہ نہیں ہے, شرعاً یہ کوئی شوق کا مہینہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شوق کا مہینہ ہے. بھائیو, اسلام کے اندر نہ کوئی شوق کا دن ہے اور نہ کوئی مہینہ ہے. آپ حضرات سوچیں, کہتے ہیں ایک کوئی عقل مند انگریز جا رہا ہے, اس نے بازار میں دیکھا کہ لوگ پیٹ رہے ہیں, اپنے آپ کو مار رہے, رو رہے, زخمی کر رہے. اس نے پوچھا کہ یہ لوگوں کو کیا ہوا؟ کہنے لگے جی یہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کے ساتھ شہید کر دیے. وہ کہنے لگا کتنی دیر ہو گئی, یہ ابھی یہ تازہ تازہ ہی کام ہے. کہنے لگے جی نہیں, یہ تو صدیاں بیت گئیں, کافی 10-1500 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا اور ہر سال یہ افسوس کا اظہار کر. وہ کہنے لگے افسوس ہے ان کی عقل پر, ایسی قوم کس طرح دنیا میں کفر کا مقابلہ کرے گی کہ جو ماتم اور افسوس میں اپنے آپ کو ہی مار رہی ہے. بھائی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات آئے, آپ کے پیارے صحابہ شہید ہوتے رہے, لیکن آپ نے کسی مہینے کو شوق کا مہینہ نہیں منایا. اس لیے کوئی یہ شوق کا مہینہ نہیں ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی چیز اگر مقرر کر دی جائے تو وہ حرام ہے. قرآن کہتا ہے وما احل به لغیر اللہ, غیر اللہ کے نام پہ کسی چیز کی شہرت ہو تو وہ حرام ہے. اس لیے سبیلیں لگیں, جو کچھ بھی ہو آپ اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں. میرے بھائیو, یہ ایک سازش ہے. کیا یہ عبادت کا طریقہ؟ پورے ملک کے اندر ملک کو جام کر دیا جائے, امن کو تباہ کر دیا جائے, اور کیا عبادت گلیوں اور بازاروں میں ناچنے اور پیٹنے سے ہوتی ہے؟ اس لیے ہمارا تو یہ موقف ہے کہ نہ ہی تعزیے کے جلوس, ان کی کوئی اسلام میں کوئی حیثیت ہے, اور نہ ہی میلاد کے نام پہ جلوسوں کی اسلام میں کوئی اہمیت ہے. کوئی حضرات اہل سنت کے نام پہ بازاروں کے اندر عید میلاد کے نام سے جلوس نکالتے ہیں, اور کچھ تعزیے کے نام سے جلوس نکالتے ہیں. دونوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, اس سے فتنہ پھیلتا ہے, ملک جام ہو جاتا ہے, جانیں ضائع ہوتی ہیں, عبادت ہوتی ہے مساجد میں. ٹھیک ہے اگر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرے, عیسائی اپنے عبادت خانے میں عبادت کریں, مسلمان اپنی مسجدوں میں اللہ کی عبادت کریں, یہودی اپنے عبادت خانوں میں جا کر عبادت کریں, عیسائی اپنے عبادت خانوں میں, اور دوسرے اپنے امام باڑوں کے اندر جو ان کا طریقہ ہے, تاکہ اس معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد نہ پھیلے. یہ سب سے بڑی بد امنی ہے, اور یہ حکومت کہتی تو یہی ہے کہ جی فرقہ واریت ختم کریں, لیکن آئندہ جمعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرقہ واریت زبان کے بولنے سے ختم نہیں ہوتی. اس کا بھی طریقہ اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اندر بتا دیا ہے کہ فرقہ واریت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ یہ ظالم تو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، جب سب کے اوپر پردہ ڈال دیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، تو اس سے فرقے مضبوط ہوتے ہیں یا فرقے ختم ہوتے ہیں؟ جب سب کو آپ کہتے ہیں صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، تو اس سے فرقے ختم ہوتے ہیں یا مضبوط ہوتے ہیں؟ آپ کہیں ایک صحیح ہے باقی غلط ہے تاکہ فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی عبادت نہیں، نہ یہ کوئی دین ہے، بلکہ یہ ایک سازش ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ ایک سازش ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ آپ مجھے بتائیں سوچ کر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری میں شہید ہوتے ہیں یا 61 ہجری میں شہید ہوتے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد یا 48 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بہت دیر بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اب ماتم ہو حضرت حسین کی شہادت کا، لیکن گالی ہوں ابو بکر اور عمر فاروق کو، یہ دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ کہ ماتم ہو حضرت حسین کی شہادت پہ لیکن گالی ہوں حضرت ابو بکر کو جو 48 سال پہلے اللہ کے پاس جا چکے، عمر فاروق کو جو کئی سال پہلے اللہ کے پاس جا چکے، عثمان غنی کو جو کئی سال پہلے اللہ کے پاس جا سکے، امیر معاویہ کو جو پہلے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، کیا یہ فساد اور فتنہ برپا کرنے کا طریقہ نہیں تو اب کیا ہے؟ یہ اس معاشرے کے امن کو تباہ و برباد کرنے کی سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف شہرت ہے اور لوگوں کو اس ڈگر پہ چلانا ہے۔ بھائیو، اگر کوئی حکومت امن چاہتی ہے تو اس کو پابندی لگانی چاہیے، اور پھر صحابہ کا احترام اور اہل بیت کا احترام، کون مسلمان ہے جو اس سے انکار کرتا ہے؟ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی محترم ہیں، باقی صحابہ بھی محترم ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ بھی اسی طرح واجب الاحترام ہیں جس طرح دوسرے صحابہ ہیں۔ اب فتنہ کیسے پھیلے گا؟ آپ ایک کو ظالم اور منافق کہیں اور ایک کو جنتی کہیں، فتنہ اس طریقے سے پھیلے گا؟ بہرحال ہم تو امن کے داعی ہیں اور حق کے داعی ہیں، فرقہ واریت کو ختم کرنے کے داعی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ اسلام کے اندر فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اور اس ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر امن اور چین قائم ہونا چاہیے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دین اسلام لوگوں پہ نافذ کیا جائے، اس کو غالب کیا جائے، حق کو حق کہا جائے اور باطل کو باطل کہا جائے، اوپر پردے ڈال کر حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا جائے، تو یہ فساد ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنائے اور حق کا راستہ دکھائے، باطل سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه اجمعين۔